الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں پچھلی کئی منگلوں سے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نمبر 24 بیان کی جا رہی ہے، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چار باتیں بڑی اہم بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، ضروری اور اہم کام مشورے سے کرنا. دوسرے، آپس میں محبت، ہمدردی اور اتفاق و اتحاد سے رہنا. نمبر 3، اپنے معاملات صاف ستھرے رکھنا. نمبر 4، رہن سہن اور معاشرت اچھی رکھنا. یہ 4 اہم احکام ہیں جن کی اہمیت قرآن و حدیث میں جگہ جگہ مذکور ہے، جیسا کہ ان شاء اللہ تعالی آگے ان کا ذکر آنے والا ہے. اور جب یہ دین کا حکم ہے تو ہمارا ان پر بھی عمل ہونا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مشورے کے متعلق 2 باتیں بیان ہو چکی ہیں. ایک یہ کہ مشورہ آدمی کو چاہیے کہ اہم کاموں میں جب تک اس کے بڑے موجود ہوں ان سے مشورہ کر کے کرنے چاہیے، اور جب ضابطے کے بڑے موجود نہ رہیں تو اپنے ہم عمروں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور جب کسی کے بڑے بھی نہ رہیں، ہم عمر بھی نہ رہیں، تو اس کو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے. لیکن آدمی اپنی زندگی کے کسی موڑ پر مشورے کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہے، اور نہ اپنے کو بے نیاز سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے تمام اہم کاموں کو مشورے سے انجام دینے چاہیے. ایک تو یہ بات یہاں بیان ہو چکی ہے, دوسری یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ کن باتوں میں مشورہ کرنا چاہیے. تو یاد رکھنا چاہیے جو شریعت کا حکم ہے, جس کے کرنے کا یا بچنے کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے, اس میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں. جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے, اب اس میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی, اس میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے. ایسے روزے کا حکم, زکوٰۃ کا حکم, حج کا حکم, دیگر احکام کا حکم, ایسی جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اور جن کو انہوں نے گناہ قرار دیا ہے, جیسے جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, شراب پینا, بدنگائی کرنا, بدکاری کرنا, چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, ناحق قتل کرنا, کم تولنا, کم ناپنا وغیرہ, یہ تو سب گناہ ہے, یہ تو حرام ہے, ان سے بچنے میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں. غرض کے دین کے احکام میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہم پر فرض واجب ہے. جب وہ جس فرض کا حکم آ جائے بس بندہ اس کو بجا لائے, بس مشورہ ہوتا ہے جائز امور کے اندر, جائز کاموں کے اندر, جن کا کرنا نہ کرنا برابر ہے, کرنا چاہو کر لو, نہ کرنا چاہو مت کرو, اور وہ اہم بھی ہو. لہذا معمولی معمولی نوعیت کے کاموں میں بھی کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی بغیر مشورے کے بھی اپنے عقل سے, اپنی فہم سے ان کو کر سکتا ہے, بس اس کا خیال رکھیں کہ وہ خلاف شرع اور اس کے کرنے میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو. ایسے کاموں کو آدمی اپنے طور پر کر سکتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے. لہذا بس وہ اہم اور ضروری کام رہ گئے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے جائز اور مباح ہیں, تو ایسے امور کے اندر آدمی کو چاہیے کہ پہلے مشورہ کرے. مشورہ کرنے کے بعد جب اپنی اور دوسروں کی رائے جمع ہو جائے تو پھر اس میں غور کرے کہ کون سی رائے زیادہ بہتر ہے, پھر جس رائے کی طرف اس کی طبیعت کا جھکاؤ ہو کہ یہ کرنا زیادہ مناسب لگ رہا ہے, تو پھر آدمی استخارہ کر لے, اور استخارہ کرنے کے بعد بھی اگر اس کی طرف رجحان رہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کو انجام دے. یہ طریقہ ہے مشورہ کا. تیسری بات یہ بھی غالباً بیان ہو چکی ہے, اگر بیان نہیں ہوئی تو بیان ہو رہی, کہ مشورہ کن سے کریں, کیونکہ ہر ایک سے مشورہ بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ لوگوں کی عقلیں, ان کی سمجھ بوجھ, ان کا علم اور ان کی ہم سے خیر خواہی, ہم سے محبت مختلف ہے. ایک موٹی سی مثال ہے کہ کوئی آدمی اپنے اہم امور میں اپنے دشمن سے مشورہ نہیں کر سکتا, کیونکہ جانتا ہے کہ وہ میرے مخالف, وہ اگر مشورہ دے گا تو ایسے ہی مشورہ دے سکتا ہے جس میں سراسر میرا نقصان. اس لیے مشورہ کرنا تو دور کی بات, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے دشمن سے اور اپنے مخالف سے اپنے بارے میں مشورہ دوں. اسی مثال سے آپ نے سمجھ لیا کہ ہر آدمی مشورے کے لائق نہیں ہوتا, ہر آدمی سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا مشورہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو. ظاہر بیوقوف آدمی سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا,
اور وہ کیا مشورہ دے گا جو جس میں میں نے کوئی بہتری اور بھلائی جس میں ہماری کوئی بہتری بھلائی کی وہ تو بیوقوف آدمی. تو جیسے بیوقوف آدمی سے مشورہ نہیں لیا جا سکتا تو معلوم عقل مند سے لینا چاہیے. لہذا سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو, بیوقوف نہ ہو. دوسرے جس کام کا ہم اس سے مشورہ کر رہے ہیں اس کا اسے تجربہ ہو, اس کا وہ ماہر ہو. کیونکہ جس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے اور جس کو کسی کام کے اس کام کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے تو بیچارے کیا آپ کو رہ دے گا. لہذا کوئی جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ مناسب. اگر کوئی لکڑیاں کام کروانا ہے, کھڑکی بنوانی ہے, دروازہ بنوانا ہے, کوئی فرنیچر بنوانا ہے, کرسی بنوانی ہے تو کارپینٹر سے مشورہ مناسب. مکان کا کوئی نقشہ بنوانا ہے تو اس کے لیے کسی انجینئر سے مشورہ مناسب. اور کپڑے سلوانے ہیں تو درزی سے مشورہ مناسب. جس کام میں آپ کو مشورہ کرنا ہے اسی سے متعلق جو لوگ تجربے کار ہوں اور اس کی مہارت رکھتے ہوں اور ان کی رائے بھی عموماً درست اور صحیح ہوتی ہو, یہ بھی ضروری ہے. جس کو کہتے ہیں صاحب الرائے, جس کی رائے صحیح ہوتی ہو اس کا مشورہ بھی صحیح ہو اور اس کو اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی, فائدہ ہو. اور آدمی بے شک وہ اپنے فن کا ماہر ہے لیکن عموماً اس کی رائے صحیح نہیں ہوتی, عموماً اس کی رائے صحیح نہیں ہوتی, غلط ہوتی ہے اور درست نہیں ہوتی, تو اس کا مشورہ بھی مناسب نہیں ہے. ایک تو وہ آپ کا ہمدرد اور بھائی خواہ ہو, آپ سے محبت کرتا ہو اور جس کام میں آپ اس سے مشورہ لینا چاہتے ہیں وہ اس کا ماہر و تجربہ کار ہو, اور عام طور پر اس سلسلے میں اس کی رائے درست اور صحیح ہوتی ہو تو وہ اس سے مشورہ کرنا چاہیے. اب مشورہ کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے گا. مشورے کا طریقہ یہ بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. مشورے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, بے موقع, بے محل اور غیر صحیح طریقے سے عموماً مشورہ کرنے سے فائدہ نہیں. اور جو مشورے کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ جو جس کام میں آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور جس شخص سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس سے ٹائم لیں, اسے ٹائم لیں کہ بھائی میں اپنے کسی اہم معاملے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس کے لیے آپ وقت بتا دیجیے کس وقت میں آپ سے مشورہ کروں. کیونکہ عام طور پر ہر آدمی مشغول ہوتا ہے اور ہر ایک کو مشورہ دینے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. لہذا آپ اپنی فرصت کو نہ دیکھیں, اپنی چھٹی کو نہ دیکھیں, اپنی سہولت کو نہ دیکھیں, بلکہ جس سے مشورہ لینا چاہتے ہیں اس سے ٹائم لیں یا اس سے پوچھیں کہ میں کب اور کس وقت آپ سے مشورہ لوں, مجھے فلاں کام میں مشورہ کرنا ہے. پھر جب وہ وقت بتائے تو آپ اس وقت مشورہ کرنے کے لیے جائیں. پہلے نمبر پہ تو یہ کہ مشورہ لینے کے لیے اسے ٹائم دیں, اور جو وقت مشورے کے لیے آپ کو بتائے اس وقت آپ مشورہ کرنے کے لیے جائیں. لیکن جب آپ اسے ٹائم لیں تو اپنا مسئلہ بتلائیں کہ میں اس مسئلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے وقت لینا چاہتا ہوں. بعض لوگ بس کہتے ہیں مجھے مشورہ کرنا ہے, کس بات میں مشورہ کرنا ہے یہ نہیں بتا رہا. یہ سب سے پہلے بتانا ضروری ہے کہ میں اپنے جسمانی بیماریوں کے بارے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں, یا اپنے گھریلو مسائل میں مشورہ لینا چاہتا ہوں, یا میں لکڑی کے کام میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں, یا میں مکان بنوانے کے سلسلے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں, یا میں کسی مقدمے کے سلسلے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں, وہ دے دینا چاہتا ہے. اگر آپ کچھ نہیں بتائیں گے تو مشکل ہے تو کوئی آپ کو بہت دے دے. یہ تو ایسے ہی کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملے اور کہے ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ بیماری ہے, مجھے بہت وہ, میں اپنے بیماری کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو جو ہی پہلے بیماری بتاؤ کیا تکلیف ہے, ہو سکتا ہے میں اس میں آپ کو مشورہ کر سکوں, ہو سکتا ہے میں آپ کو اس بارے میں کوئی مشورہ نہ دے سکوں, کیونکہ بعض ڈاکٹر کسی خاص بیماری کے ماہر ہوتے ہیں. جیسے دل کے ڈاکٹر دل کے اندر آپ کو مشورہ دیں گے, وہ معدے کی بیماریوں میں آپ کو مشورہ نہیں دیں گے. ساری بیماریوں کے ماہر الگ ہوتے ہیں, خاص خاص بیماریوں کے ماہر الگ ہوتے ہیں. ایسی عدالت کے مقدمات کی بے شمار قسمیں, کوئی وکیل ہر قسم کا مقدمہ لے لیتا ہے, کوئی وکیل کسی خاص قسم کے مقدمے کے اندر پیروی کرتا ہے. تو جب کسی اہم کام میں مشورہ کرنا ہو تو اس لائن کے آدمی سے ملنے سے پہلے, جب وقت لینے سے پہلے اس کو بتا دو میں اس مسئلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. پھر جب وہ وقت دے تو اس کی پابندی کرو, اس وقت میں جا کر کے اس سے مشورہ. اس کے بعد جب آپ اپنے مقررہ وقت پر پہنچ جاؤ تو سلام کرنے کے بعد جس کام میں آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس کے کرنے کے جو فائدے ہیں وہ بھی اس کے سامنے بیان کر دو, زبان سے بیان کر دو یا کاغذ پہ لکھ کے لے لو. اور جو اس کام کے اندر آپ کے ذہن میں نقصانات ہیں وہ نقصانات بھی اس کے سامنے رکھو, تاکہ دونوں پہلوؤں پر وہ غور کر سکے اور غور کر کے اپنی رائے دے سکے. وہ کیسا پیارا طریقہ ہے, کیسا صاف ستھرا طریقہ ہے. لہٰذا اس کے اندر اپنا مدعا بیان کرنے سے پہلے لمبی تنقید بنانے سے پرہیز کرو. بعض لوگ اصل جو بات ہوتی ہے وہ تو بتاتے نہیں, بس وہ الف سے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی اور یہاں پہ جا کر ختم کرتے ہیں, اور پھر آخر میں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے, میں اس میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی تم نے اتنی لمبی داستان کیوں سنائی, اتنی لمبی تمہید کس بات کی ہے, جو اصل بات ہے جلدی سے بتا رہا. عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے بے کار کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, ادھر ادھر کی ضرور لایا نہیں باتیں جو ان کے ذہن میں ہوتی ہیں انہیں سناتے رہتے ہیں, اور جو کام کی بات ہوتی ہے اس کو جلدی سے بیان نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ٹوکنا پڑ رہا ہے اور کہنا پڑ رہا ہے بھائی تم اصل بات بتاؤ جس میں مشورہ کرنے آئے ہو. اب ایسی لمبی چوڑی تمیز تو چاہے آپ وکیل کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کسی کارپینٹر کے پاس جاؤ, یا کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤ, سبھی آپ کو بہت جاؤ. اصل بات تم بتا نہیں رہے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے, یہ طریقہ نہیں مشورہ کر رہے. اس میں دوسرے کو بہت ضائع ہوتا ہے, اور جب آپ دوسرے کو ستاؤ گے تو اس کے دل میں تمہاری کیا خیال خیال اور ہمدردی آئے گی. تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جس کام میں جس شخص سے آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں جاتی اس کو اصل بات بتاؤ, اور بتاؤ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اب میں مجھے اس کے اندر کرنے میں یہ شوق نظر آتے ہیں, نہ کرنے میں یہ نقصانات نظر آتے ہیں, یا کرنے میں یہ نقصانات نظر آتے ہیں, نہ کرنے میں یہ فوائد نظر آتے ہیں, اس میں آپ کی کیا رائے ہے. تو آپ کا ہمدرد بھی ہو, آپ کا بھائی خوابی ہو, آپ کے اس سے تعلق محبت کا بھی ہو, اور اس کو علم بھی ہو, چاہے وہ دینی علم ہو اور دینی مسئلہ ہو, تو چاہے وہ دنیاوی علم ہو اور دنیاوی مسئلہ ہو, وہ اس میں غور کر سکے گا. اور غور کر کے وہ اپنی رائے دے گا, میرے لیے رائے میں تو آپ کے حق میں یہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. اور اس کے بعد اب صرف ہمیشہ جس نے مشورہ دیا ہے ہمیشہ اسی کی بات پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں, مشورہ دینے والا بھی ہمیشہ اس کو یاد رکھے, کہ میں اگر کسی کو مشورہ دے رہا ہوں تو وہ مشورہ اس کے دل میں لازم نہیں, اس پر عمل کرنا اس کے دل میں ضروری نہیں. اگر وہ عمل نہ کرے تو مشورہ دینے والا کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے, کوئی رنج نہیں ہونا چاہیے, کوئی غم نہیں ہونا چاہیے, کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایسے مشورہ لینے والے پر اس نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو دراصل دوسرے مشورہ دوسرے کی رائے معلوم کرنے کا نام ہے بس, کہ بھائی آپ کے نزدیک آپ کو کوئی مسئلہ اہم ہے اور آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ اپنے ہمدردوں, اپنے بھائی خواہوں, اپنے صاحب الرائے احباب سے ان کی رائے دریافت کر رہے ہیں. صرف اتنا ہے مشورے کا حاصل, اس کے بعد اس کو کریں یا کسی اور سے مشورہ کیا ہو اس پر عمل کریں یا اپنی کوئی رائے ہو اس پر خود عمل کریں, سب جائز, سب جائز. لہذا اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ جو جو مشورے اس نے لوگوں سے لیے ہیں اور اس کو جو رائے لوگوں نے دی ہیں اب خود ان میں غور کریں کون سی رائے زیادہ بہتر ہے, کون سی رائے زیادہ مناسب ہے, کس رائے پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ ہو گیا مشورہ. اب اس کے بعد ہے استخارہ, اس بار اگر آدمی استخارہ کرے کہ یہ ان میں سے یہ رائے اللہ مجھے بہتر معلوم ہو رہی ہے, اگر یہ میرے حق میں میرے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو تو اللہ اس کی طرف میرا دل کا رجحان فرما دیجیے, اور اگر یہ بہتر نہ ہو تو اس کی طرف سے میرا دل ہٹا دیجیے, میرا ذہن ہٹا دیجیے. اور استخارہ ایک مختصر ہے ایک لمبا ہے. مختصر تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ہر نماز کے بعد دعا میں تین دفعہ اللہ اغفر لی واغفر لی اللہ اغفر لی واغفر لی پڑھ لینا, اس سے بھی استخارہ ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی آسان استخارہ ہے. اس کے لیے دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھ ہی کر دعا کرنا ضروری نہیں, چلتے پھرتے بغیر نفل پڑھے ہی ہوتا ہے, وہاں تو اس سے بھی استخارہ ہو جاتا ہے, ایک طرف دل کا رجحان ہو جاتا ہے. اور دوسرے سے سارا وہ ہے کہ آدمی دو رکعت نفل پڑھے اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد دعا استخارہ پڑھے, اور اس میں دو جگہ اس کام کو ذہن میں لانے کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے اس کو لائے, اور اگر استخارے کی دعا پڑھ کر اور دعا ختم کر کے آدمی لیٹ جائے اور کسی سے بات نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے یا دوسری پڑھتے پڑھتے سو جائے اور پھر سویرے اٹھ کر کیا پڑھے, لیکن رجحان کو دیکھ لیں جس طرح کا رجحان استخارہ ہوگی, کم سے کم اہم کام ہو تو یہ نہ کرے, بہتر یہ ایک سات دن تک کرے اور بہتر یہ ایک مسلسل کرے, مسلسل نہ کرے تو کم سے کم سات دفعہ کرے اہم کام. غیر اہم کام میں ضروری نہیں ہے کہ سات دن ہی استخارہ کرے, لیکن اہم کام کا تقاضا یہ ہے کہ سات دن تک کرے, سات دن کہیں نہ کہیں عام طور پر آدمی کا دل کا رجحان ہو ہی جاتا ہے, پھر جب ایک طرح رجحان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھروسہ کر کے اس کام کو انجام دیجیے. اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے مشورہ کرنے کے بعد بھی اور استخارہ کرنے کے بعد بھی اور کسی ایک پہلو کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے انجام دینے کے بعد بھی اس کام میں کامیابی ہو سکتی ہے ناکامی ہو سکتی ہے. بعض سمجھ لیں کہ ہم نے مشورہ کر لیا تو سب اس میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی, ناکامی ہو ہی نہیں سکتی. اور بعض استخارہ کے بعد بھی بعض اللہ کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا تھا اور پھر بھی اس کے اندر یہ پریشانی پیش آ گئی, یہ ناکامی پیش آ گئی, یہ رسوائی ہو گئی, یہ ذلت ہو گئی, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد جو کام ہوگا ہمیشہ صحیح ہوگا اور اس میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی, کبھی بھی اس کے اندر ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی, وہ یہ مقدر ہے, کامیابی ناکامی مقدر ہے. اور جو قطر میں لکھا ہے وہ تقدیر کے مطابق کامیابی ہو سکتی ہے, ناکامی بھی ہو سکتی ہے, سبھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ تو اہم کام کو انجام دینے کا طریقہ ہے جو قرآن حدیث میں ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے تم اہم کام کو بغیر مشورے کے مت انجام دو اور ایسے بغیر استخارے کے مت کرو. استخارہ کرنا بھی سنت ہے, مشورہ کرنا بھی سنت ہے. اور مشورے کا فائدہ کیا ہے وہ حضرت نے یہاں بھی بیان فرمایا ہے, دوسری جگہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مشورہ لینے کا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر مشورہ لینے والے سے غلطی نہیں ہوتی. یہ غلطی ہوتی ہے تو شاگو نادر ہوتی ہے, اور جو آدمی بغیر مشورے کے کوئی اہم کام کرتا ہے تو عموماً اس میں غلطی ہو جاتی ہے. مشورے کا مقصد غلطی سے بچنا ہے, کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑا عقل مند بھی ہے, بڑا ہوشیار بھی ہے, بڑا سمجھدار بھی ہے, بڑا تجربے کار بھی ہے, علم بھی ہے, سمجھ بھی ہے, سب کچھ ہے, جو غلطی ہو جاتی ہے. اور بعض مرتبہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ آدمی دوسرے سمے تو معمولی آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی ہے, بڑے آدمی بھی ہو گئے. یہ تو مشورے کا بنیادی مقصد ہے غلطی سے بچنا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خیر و برکت رکھی ہے کہ اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرا چاہے وہ اس کے بڑا ہو, چاہے وہ اس کے برابر ہو, چاہے اس کے چھوٹے ہو, اس کی جب رائے سامنے آ جاتی ہے تو آدمی کو اپنی غلطی کا یقین ہو جاتا ہے. اور اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو اگر یہ کام کرتا تو اس میں بڑی غلطی ہو جاتی. مشورے کا یہ اہم ترین فائدہ ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد اور دوسروں کی رائے معلوم کرنے کے بعد اب ہر قسم کی رائے سامنے آ گئی, معافی بھی سامنے آ گئی, مخالف بھی سامنے آ گئی, مفید مشورہ بھی سامنے آ گئی اور غیر مفید بھی سامنے آ گئی. تو آدمی اس میں سے مفید کو لے لے, اور جب وہ کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ غلطی سے محفوظ رہے گا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو ہماری معاشرت کا حصہ ہے, اور ہماری معاشرت میں وہ بہت ہی اہم پہلو ہے, اور وہ ہے کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی کا مسئلہ. ہر ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کی شادی اور اس کا نکاح زندگی کا اہم پہلو ہے, اس لیے ماں باپ اپنی اولاد کی شادی بیاہ کے اندر فکر کرتے ہیں. لڑکا ہے تو اس کے لیے اچھے سے اچھی لڑکی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لڑکی ہے تو اس کے لیے اچھے سے اچھا لڑکا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے. اب یہ زندگی کا اہم موڑ ہے, اہم مسئلہ ہے. اس میں طرح طرح کی غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں, جس میں اکثر و بیشتر ماں باپ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ بغیر مشورے کے شادی بیاہ کرنے کی غلطی ہوتی ہے. اکثر و بیشتر ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں مشورہ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ مثلاً اگر یہ لڑکی کا رشتہ ہے اور معلوم ہو کہ لڑکا باہر کماتا ہے, بس باہر کمانا جو ہے نا بس وہ 100% ان کے لیے بالکل اس بات کی سند ہے کہ اس سے اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا. اس کا لڑکا جو جرمنی میں ہے, فرانس میں ہے, اٹلی میں ہے, امریکہ میں ہے, دبئی میں ہے, سعودی عرب میں ہے, بس وہاں سے کال آ گئی. بس ایسا ہے جیسے کہ بھائی علی علی اللہ وہ سمجھتے ہیں بھائی اس سے اچھا جو بھارت رشتہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں شادی کریں گے تو بس لڑکی جو ہے نا بس جنت میں رہے گی اور دولت کی دیکھ بھال ہوگی اور مزے مزے رہیں گے. پھر نہ لڑکے کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, نہ اس کے والدین کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, نہ اس کی تعلیم کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, نہ لڑکا جہاں پر رہتا ہے وہاں اس کے بارے میں کوئی معلومات کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. باہر کا رشتہ اس سے اچھا کیا رشتہ ہو, اور بعض لوگ اس میں استخارہ بھی نہیں کرتے ہیں, بغیر استخارہ کے بس شادی کر دیتے ہیں یا پھر استخارہ کر لیتے ہیں. ایک تو مشورہ نہیں کیا, دوسرے استخارے میں بھی غلطی ان سے ہوتی ہے جو ان کی اپنی غلط فہمی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے بعد جو کام ہوگا وہ ہمیشہ 100% صحیح ہوگا, اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا. یہ دوسری غلطی ان سے ہوتی ہے. میں نے شری شروع میں کر دیا کہ استخارے کے مشورے کے بعد بھی, استخارے کے بعد بھی جو کام کیا جائے گا اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, کامیاب بھی ہو سکتا ہے, ناکامی بھی ہو سکتی ہے. استخارے سے غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. ایک مسنون عمل ہے جس کو کرنا چاہیے, وہ مجھے بھی خیر ہے. اب چاہے خیر کامیابی کی شکل میں ہو تو بھی خیر ہے, اور چاہے ناکامی کی شکل میں ہو تو بھی خیر ہے. تو دوسری غلطی یہ کہ وہ استخارہ کرتے بھی ہیں تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ استخارہ ہم نے کر لیا, رجحان تو پہلے تھا بھی ہے, لہذا پھر وہ آنکھ میچ کے نکاح کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو مسائل ٹوٹتے ہیں علماء مدافعین, کیونکہ ہمارے یہاں دارالفتاء میں اس قسم کے کیس آتی رہتے ہیں, تو سب سے بڑی غلطی ماں باپ کہ انہیں صرف دولت کو دیکھیں, باہر کی نوکری کو دیکھیں, نہ وہاں کے ماحول کو دیکھیں, نہ لڑکے کے بارے میں کچھ معلومات کی, نہ ان کے گھر والوں کے بارے میں کچھ دریافت کیا, کچھ نہیں دیکھا, کچھ نہیں پوچھا, کوئی تحقیق نہیں کی, اور بس باہر کا رشتہ سمجھ کر کے بس آنکھ میچ کے اندھوں کی طرح کر دیا, تو پھر اندھوں جیسے معاملہ ہو. اور عام طور پر ایسے لوگ ہمیشہ روتے ہوئے دیکھے, اور لڑکی کی زندگی کو برباد ہوتے ہوئے دیکھے. آخر انجام اس کا خلا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, وہ بھی عدالت کے ذریعے, اور عدالتوں کا خلا عام طور پر شرح کے مطابق نہیں ہوتا. یہ ایک دوسری پریشانیوں کے لیے کھڑی ہوئی, تو مصیبت در مصیبت, ایک مصیبت نے سینکڑوں مصیبتیں ان کو لائق ہو جاتی ہیں. کیوں؟ مشورہ. تو عام طور پر شادی بیاہ جو زندگی کا اہم مسئلہ ہے, اس کے اندر مشورہ نہ کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے. اسی طریقے سے لڑکی کے بارے میں بھی کہ اگر اپنے لڑکے کے لیے کسی لڑکی کو دیکھنا ہے تو بس کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں لڑکی بہت اچھی ہے, اور پڑھی لکھی ہے, بڑی سمجھدار ہے, بڑی ہوشیار ہے, ایسی ہے ویسی ہے, بس اسی پر تکیہ لگا دیتے ہیں. وہ لڑکی کیسی ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, دینداری کیسی ہے, تعلیم کس درجے کی ہے, عمر خانہ داری سے واقف ہے یا نہ واقف, کچھ نہیں. اس کہتے ہیں ہماری سہیلی نے یا ہماری ایک جاننے والے نے کہا تھا لڑکی بہت اچھی ہے. شادی کا پتہ چلتا ہے کہ بہت ہٹا دو, ایک نہیں بڑھا دو, بالکل اچھی نہیں. شادی تو ہوگی, گڈا گڑیا کے نکاح تھوڑی کہ آج پہلا لگ لیا کل دوسرا لگ لیا, تو بھائی الگ الگ ڈبوں کے اندر گڈا گڑیا رکھتی ہے, آج شادی ہوئی شام الگ الگ اپنے اپنے ڈبوں میں, پھر دوسرے پھر شادی ہے, پھر بگلی پھر شام تک ختم. بھائی گڈا گڑیا کھیل تھوڑی ہے, تو زندگی بھر کھیلے, جب شادی ہو تب ہو, تو جیسے ہونے میں وقت لگتا ہے ٹوٹنے میں بھی بڑی بڑے پاپڑ پہلنے پڑتے ہیں, بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. کہتے ہیں وہ تو ہمیں فلانے کہا تھا وہ لڑکی بہت اچھی ہے, کیا کہتے ہیں ایسی لڑکی نکلی کہ وہ تو گھر میں لگنے قابل ہی نہیں, تو اب وہ اسی کا قصور بتائیں گے جس نے کہا تھا لڑکی بہت اچھی ہے. اپنی بیوقوفی کوئی نہیں مانتا کہ تم نے بھی کوئی تحقیق کی تھی یا نہیں, خود کوئی تحقیق کی نہیں, کوئی مشورہ کیا نہیں, اور پھر جناب یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو اس کا انجام تو سامنے آنا ہے نا, یہی ہوتا رہتا ہے. اور اسی میں ایک بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لڑکوں کے معاملے میں کم, لڑکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ. وہ یہ کہ بعض لوگ جو دعائیں جو تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں, بعض لوگ ہیں جو تھوڑی بہت معلومات کر لیتے ہیں, لیکن عام طور پر ماں باپ اس لڑکی سے نہیں پوچھتے جس سے شادی کرتے, بلکہ اس سے پوچھنے کے لیے اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اس کی برت ہے نہیں اور اس کی مرضی نہیں معلوم کرتے, جبکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب وہ لڑکے کے لیے کوئی لڑکی دیکھیں یا لڑکی کے لیے کوئی لڑکا دیکھیں تو اس لڑکے اور لڑکی کو ساری تفصیلات فراہم کریں جو اپنے علم کے مطابق ان کو حاصل ہیں اور جو انہوں نے تحقیقات کر کے حاصل کیے ہیں, جس کے بنیاد پر ان کا ارادہ ہے کہ اس لڑکے سے اپنے لڑکے کا یا اس لڑکے سے اپنی لڑکی کا وہ نکاح کریں گے, وہ ساری بات لڑکے کو بتائیں, اگر لڑکا ہے لڑکی کو بتائیں, اگر لڑکی پھر اس سے رہیں. بھائی زندگی باپ کو گزارنی ہے یا ماں کو گزارنی ہے یا لڑکے اور لڑکی کو گزارنی ہے, جن کا نکاح ہوگا ہم سے پوچھتے ہی نہیں. اور بعض مرتبہ وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے اپنے ماں باپ کی رائے سے متفق نہیں ہوتے, اور وہ بےچارے دبے الفاظ میں اکثر وہ کہیں کہیں وہ ساتھ ساتھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں رشتہ منظور نہیں, ماں باپ نے آپ سے جواب دیا کہتے ہیں یہ تو ہماری توہین ہو جائے گی, ہماری تو بدنامی ہو جائے گی, ہماری تو ذلت ہو جائے گی کہ لڑکے نے نکال رکھ دیا, لڑکی نے نکال رکھ دیا, لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ بچائے زبردستی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے, اور یہ زبردستی سراسر نہ کرے. جس لڑکے لڑکی کا کسی سے نکاح کرنا ہے پہلے اس لڑکے لڑکی کو صورت حال بتاؤ, جب وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے تب اس کا نکاح کرو. منع کر دے تم آپ بھی بادل, ہاں اگر آپ کا اندازہ یہ ہو کہ لڑکا لڑکی کو غلط فہمی ہے کوئی تو اسے غلط فہمی دور کر دو, پھر اگر وہ سوچ سمجھ کر غور کر کے اپنی آمادگی اور رضامندی ظاہر کرے تو کرو, اگر وہ پھر بھی منع کر دے تو آپ بھی غصہ مت کرو, آپ بھی ناراضگی مت کرو, کیونکہ شادی آپ کی نہیں ہو رہی, آپ کے بیٹے کی ہو رہی ہے, آپ کی بیٹی کی ہو رہی ہے, تو جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی تو رضامندی لے لو, وہ اگر رضامند ہو تو کرو, اگر وہ رضامند نہ ہو تو مت کرو. تو کیسے سیدھی سیدھی بات ہے, صاف صاف معاملہ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اکثر تو لڑکوں بالخصوص لڑکیوں سے جا کر لیتے ہی نہیں, اور بعض مرتبہ لڑکی کو رشتہ پسند نہیں ہوتا, شرم کی وجہ سے وہ بیچاری ظاہر نہیں کرتی, منع نہیں کرتی, اور اگر منع بھی کرتے تو ماں باپ اپنے انا کا مسئلہ لگا لیتے اور پھر زبردستی کرتے ہیں. تو اوپر یہ سب باتیں ناجائز ہیں, یہ سب باتیں گناہ کی ہیں, اور اس کا انجام تباہی کی شکل میں, بربادی کی شکل ہی میں ظاہر ہوتا ہے. آج تم نے اللہ کا مسئلہ بنا کر کے زبردستی کر دی, کل طلاق کی نوبت آ گئی, تو اس سے بھی زیادہ ذلت, اس سے بھی زیادہ تباہی, اس سے بھی زیادہ بربادی, دو خاندان میں دشمنی, اور طلاق کا دھبا الگ, قوم برادری کے اندر محل اور خاندان کے اندر ذلت دشواری الگ, یہ سب اپنی بے وقوفی کی وجہ سے, اپنی بے عقلی کی وجہ سے, اپنی نادانی کی وجہ سے, اور انا کا مسئلہ بنانے کی وجہ سے. تو آج ہمارے معاشرے میں بچوں اور بچیوں کے شادیوں کے مسئلے میں مشورہ نہ کرنا، بچے اور بچی کے ہمدردی اور خیر خواہی کو ملحوظ رکھنا، اپنے کچھ مفادات الیاذ باللہ ملحوظ رکھنا، اور پھر زور زبردستی کر کے بچوں بچوں کی شادیوں کرنا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں. لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے مکان بنانے کا مسئلہ ہو، چاہے کاروبار کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے علاج معالجے کا مسئلہ ہو، جو شریعت نے مشورہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس طرح پہلے مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر جو رائے آپ کو صحیح لگتی ہو، بہتر لگتی ہو، اس میں استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ کرنے کے بعد پھر جس طرح رجحان ہو اللہ تعالیٰ کو بھروسہ کر کے اسے کرنا چاہیے. یہ طریقہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد جو کام انجام دیا جاتا ہے عام طور اس میں غلطی نہیں ہوتی، یا غلطی بھی ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے. یہ اس کے آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نسي سلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي سلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ، سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ، سارے گناہ کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. تا زندگی ہم سب کو صحت کاملہ عادلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. تا زندگی ہم سب کو، اور جن جن حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، اور جو جو حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں، سب کو تا زندگی صحت کاملہ عادلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما، ہم سب کے تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہمیں عطا فرما. یا اللہ سب ہمیں عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور آفت و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہمیں اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ فرما، ہمارے سارے بد اخلاقیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں اچھے اچھے اخلاق و اعمال سے آراستہ فرما، اور بد اخلاقیوں سے اپنے ذہن سے پاک فرما، بد اخلاقیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو زندگی غیر سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ برائے آخرت خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہمارے شہر میں محض اپنی رحمت سے عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. یا اللہ عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، راحتوں والی بارشیں عطا فرما، پانی اور گیس کی کمی کو دور فرما، مہنگائی کو دور فرما، بدحالی کو دور فرما، خوشحالی نصیب فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما یا اللہ، ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما. جو لوگ اسلام کے، پاکستان کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے ہم کو نجات عطا فرما یا اللہ، ان سے ہم کو نجات عطا فرما. تمام حاضرین اور حضرات کی اور جو لوگ جہاں جہاں یہ بیان سنیں، ان کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ، ان سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. آمین. رحمۃ اللہ.